السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ قصص آیت نمبر 29. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لألي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو طور کی جانب ان کو ایک آگ نظر آئی. انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو. اب یہاں پر جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ دونوں کے درمیان ایک قرارداد طے ہوئی تھی جس پر ان لوگوں نے اللہ کو گواہ ٹھہرایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ 8 سال یا 10 سال یہ میرے اوپر مناسب ہے، میں 8 کی مدت پوری کروں یا 10 کی، آپ مجھے پھر نہیں روکیں گے. جب انہوں نے اپنی وہ مدت پوری کر دی تو اب ان کو ظاہر سی بات ہے اپنے گھر کا ویسے بھی خیال تو رہتا ہی ہوگا اور اپنے وطن کی بھی یاد ستاتی ہوگی، لہٰذا جب وہ مدت پوری کر چکے تو اپنے بیوی بچوں کو لے کر آپ نے مصر کا ارادہ کیا. اور اسرائیلیات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیوی کا نام صفورہ تھا. تو بہرحال جب انہوں نے اپنی مدت پوری کر دی اور مصر کے لیے انہوں نے سفر کا ارادہ کیا اور اپنے اہل و عیال کو لے کر مصر کی طرف نکلے یا روانہ ہوئے، مدین سے مصر کی طرف، تو ہو سکتا ہے کہ رات میں یا تو راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو یا وہ راستہ بھٹک گئے ہوں، لہٰذا انہوں نے ایک آگ دیکھی تو کہا کہ ٹھہرو، میں دیکھ آتا ہوں، چونکہ وہاں آگ نظر آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوگا جب آگ ہے تو، اور اگر نہیں کچھ ہو تو میں کم از کم انگارہ ہی لے آؤں تاکہ جس کی وجہ سے تم تاپ سکو، لہٰذا سمجھ میں آتا ہے کہ سردی کا موسم ہوگا. جزوتن انگارہ، جین زال واؤ، ایسا انگارہ جس میں چمک ختم ہو چکی ہو اور اوپر راکھ آ گئی ہو. تو انہوں نے ایک انگارہ دیکھا اور پھر وہاں چلے گئے لانے کے لیے. جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ لینے گئے تھے آگ، پیغمبری مل گئی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو نبوت سے نوازا. آگے وہی بات آ رہی ہے. فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسی انی انا اللہ رب العالمین. وہاں پہنچے تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، یہ آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک. سبحان اللہ، وہاں سے آواز آئی درخت سے. اب یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ درخت میں اللہ سبحانہ وتعالی تھا، بس اللہ تعالی نے درخت کو ذریعہ بنایا اور وہاں پر وہ جگہ روشن ہو گئی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں رب العالمین. اور ہم سب جانتے بقا، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کریں کہ بقعہ نور بنا ہوا تھا پورا علاقہ، تو بقعہ خطے کو کہتے ہیں. با قاف عین، زمین کا وہ قطعہ جو آس پاس کے ٹکڑوں سے نمایاں ہوں، کیونکہ روشنی سے وہ چمک رہا تھا، روشنی وہاں ہو رہی تھی، لہٰذا وہ حصہ جہاں پر جو چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہو. اور یہ تفصیل ہم سورہ توہا میں پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا. وَأَنْ أَلْقِ أَسْوَاكَ، اور حکم دیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا، یا موسیٰ اقبل ولا تخف انك من الامنین. ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وادمم الیک جناحک من الرحب فذانک برهانان من ربک الى فرعون وملئه انہم کانوا قوما فاسقین. اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے, اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے. یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے, وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. اب یہاں وہی والی بات ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ راستے سے جا رہے تھے تو جب تور سینا کے دامن میں پہنچے تو اندھیری رات کی وجہ سے ہو سکتا ہے راستہ بھول گئے ہوں, اور ہو سکتا شدید ٹھنڈ ہو وہاں پر, اور بال بچے بھی ساتھ میں تھے تو ہو سکتا ہے اسی پریشانی کے عالم میں کہ کوئی راہ بتانے والا بھی نہیں مل رہا ہے. تو دور سے آخر کر ایک آگ نظر آئی تو اسے آپ نے غنیمت سمجھا کہ جب وہاں پر آگ ہے تو آگ جلانے والا بھی ضرور ہوگا. اب جب وہاں پہنچے تو وہاں سے آواز آئی کہ میں رب العالمین ہوں, اور ٹھیک ہمارے اندازے کے مطابق تم صحیح جگہ پر پہنچے ہو اے موسیٰ. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کو عین اس جگہ لے آئے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. پھر وہ دو معجزات آپ کو دیے گئے, فرعون کے یہاں پر جانے کی تاکید کی گئی, حکم ہوا, اور دو معجزے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو لاٹھی تھی ان کی وہ سانپ بن جاتی تھی, اور جو ان کا ہاتھ تھا وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا. یعنی ایک معجزہ تھا یہ, اور بغیر کسی تکلیف کے, مطلب یعنی اس وجہ سے نہیں وہ چمکتا تھا کہ کوئی بیماری ہو یا برس وغیرہ کی بیماری, نہیں, بلکہ اسپیشل معجزہ تھا وہ, اور ہو سکتا ہے بہت زیادہ چمکتا ہو, ایک طرح سے سمجھے کہ ایک روشنی پھیل جاتی ہو. تو ایسی کوئی نشانیاں ہونی چاہیے جس سے فرعون کچھ نہ کچھ بات ضرور مانے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ فرعون نے اس کے بعد بھی آخر کار انکار ہی کیا. آگے بھی ہم دیکھیں کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کو کوئی آگے چل کر خوف کا یا کسی گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ اپنے بازو کو بھینچ لو, اپنا دایاں بازو اپنی دائیں ران اور گھٹنے کے ساتھ چمٹا لو. ایسا کرنے سے اس خطرے کا خیال دل سے جاتا رہے گا اور موسیٰ علیہ السلام کے دل کو قرار آئے گا. یہی وہ موقع تھا جب آپ کو نبوت عطا کی گئی, اور یہ دو معجزات آپ کو اس مقام پر دیے گئے, اور حکم ہوا کہ آپ فرعون کے پاس جا کر اس کو دین کی دعوت دیں, توحید کی دعوت دیں, اور صرف فرعون ہی کو نہیں بلکہ اس کے سرداروں کو بھی. اور قومن فاسقین کے ایک وہ فاسق قوم تھی, کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے, خود نعوذ باللہ فرعون نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا تھا اور خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس نے, لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فاسق قوم ہیں. قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اے میرے رب, میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں, ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے, اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے, اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تائید کرے, مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. فرمایا, قال سنشد عدودك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون. فرمایا, ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے, ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروؤں کا ہی ہوگا. سبحان اللہ, کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دیکھیں مدد کی امید ہے, کہ جب پہلے ڈر رہے تھے تب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ بھینچ لو, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی, کہا کہ فرعون تو بہت ہی بڑا بادشاہ ہے اور وہ تو ہمیں جھٹلا دیں گے یا کچھ بھی ہمارے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے, غلبہ آپ ہی لوگوں کا ہوگا. اور ہر رسول کے وقت یہی ہوا ہے کہ جب بھی رسولوں نے دین کی دعوت پیش کی ہے ہمیشہ شکست انہی لوگوں کی ہوئی ہے جو باطل پر ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی ہر طرح سے مدد فرمائی. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو دیکھ لیجئے کہ بظاہر اسے لگتا تھا کہ کفر اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ جو اسلام کا ننھا سا پودا تھا جو شروعات میں, ایسے لگتا تھا کہ گویا کہ یہ مرجھا جائے گا یا دب جائے گا یا گر جائے گا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی ننھے سے پودے کو کس طرح سے پذیرائی بخشی کہ پھر وہ بڑھتے 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 ماشاءاللہ تناور درخت بن گیا. تو اللہ تعالی ہمیشہ جو حق پر رہنے والے ہیں ان کی ضرور مدد فرماتا ہے. سورۃ طٰہٰ میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے یہ بات چیت ہوئی، پھر کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے سفارش کی، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام کی سادگی اور خیر خواہی پتہ چلتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 10 سال سے اپنے بھائی سے جدا تھے لیکن بھولے نہیں تھے اپنے بھائی کو ماشاءاللہ، اور پھر انہوں نے دیکھا ہوگا اپنے بھائی کو بات چیت کرتے ہوئے، تمام چیزیں کرتے ہوئے، کہ کس طرح سے ان کے بھائی بات کرتے ہیں، ان سے زیادہ ہو سکتا ہے سمجھدار ہوں، ان سے زیادہ بات کرنے میں زیادہ بہتر ہوں، تو لہٰذا اپنے بھائی کے لیے فوراً پیشکش کر دی کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بھائی کو بھی بنا دیجیے ساتھ میں۔ اس قسم کی خیر خواہی آج ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ میں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی چاہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ اس بھلائی میں، اس کار خیر میں شریک ہو سکیں۔ آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارا سارا معاملہ سیلفشنس کا ہے نا، یہی نظر آتا ہے نا ہمارے یہاں کیا ہوگا، معاملہ اس سے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو خیر مجھ تک پہنچی ہے میں اس کو چھپا کر رکھ لوں۔ اسی بنا پر بعض لوگ یقین جانیے کہ ریسیپی بھی صحیح نہیں بتاتے ہیں، کوئی چیز کی ترکیب کھانا بنانے کی جو ہوتی ہے، یا کوئی میٹھا بنانے کی ترکیب ہوتی ہے، یا کوئی کیک بنانے کی ترکیب ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی بات چیت ہو رہی تھی ہماری، کوئی صحابہ بتا رہی تھی کہ اتنی دفعہ پوچھا کسی سے کوئی فلاں چیز کی ترکیب، تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک چیز کم بتا دی، جس کی وجہ سے وہ چیز برابر بنتی نہیں ہے، وہ ڈش بنتی نہیں ہے برابر۔ تو لوگ چاہتے نہیں کہ ہمارے جیسا پرفیکٹ ہر ایک کو آئے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے کہ ہر کسی کو وہ خیر ملے، ہر کوئی اس کار خیر میں حصہ لے، یہ ہوتا ہے کردار اور اخلاق۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ خوبی ہمیں سب سے نمایاں طور پر نظر آتی ہے کہ وہ بہت خیر خواہ تھے، سادگی بھی تھی ان میں ماشاءاللہ، اور جلیل القدر پیغمبروں میں اسی بنا پر ان کا شمار ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیسی قوم سے ان کو واسطہ پڑا تھا، کیسی ہٹ دھرم اور بگڑی ہوئی قوم تھی، لیکن وہ برابر استقامت کے ساتھ اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے رہے۔ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو جو ان کی قوم تقاضے کرتی رہی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہے، اور پھر اپنی قوم کی بخشش کے لیے دعا بھی کرتے رہے، اور ان کی سادگی اور خیر خواہی دیکھیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کر کے جانے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑے افسردہ ہو گئی، ان کی آنکھ بھرائی، پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کو کیا چیز رلاتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ ایک نبی جو میرے بعد آیا، اور اس کی امت مجھ سے زیادہ ہوگی جنت میں، اور میری امت اس سے کم ہوگی، حالانکہ وہ کم دن رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں زیادہ دن رہا، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت بھی ان کو آپ دیکھیں کہ افسوس کس بات کا ہے، اپنی امت ہی کی فکر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ان کی خیر خواہی کتنی تھی، دیکھیں انہوں نے ہم کو دیکھا نہیں نہ ہم نے ان کو دیکھا، لیکن انہوں نے تجربات سے اللہ کے رسول کی مدد کی، اور کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے معراج کے موقع پر، اور پھر ان سے ملتے ہوئے جانے لگے، تو کہا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ کہا کہ 50 نمازیں فرض کی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ کہا کہ نہیں، واپس جاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اسے کم کروا کر لاؤ۔ 5 کی پھر 50 کی پھر کم ہوتی گئی، آخر کر 5 رہ گئی۔ جب آخر میں آئے تو کہنے لگے کہ اور کم کراؤ، اتنی بھی نہیں پڑھ سکیں گے آپ کی امت کے لوگ۔ اور آپ بتائیں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام صحیح تھے یا نہیں تھے؟ کیا آج 5 بھی ہم پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں کہ بتائیے، نہیں پڑھتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام درست تھے نا آخر، کیونکہ ان کو تجربہ تھا، تو تجربہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، یعنی بعض اوقات علم اور فضیلت میں کوئی آگے ہو سکتا ہے، لیکن تجربہ اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تجربہ تھا اپنی امت کا، بنی اسرائیل کا، لہٰذا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرتے رہے، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جا سکتا کم کروانے کے لیے۔ تو اگر وہ 50 رہ جاتی تو بتائیے آج کیا کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اگر ہماری خیر خواہی نہ کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کم نہ کروانے لگاتے، تو آج ہمارا کیا حال ہوتا بتائیے؟ بس نمازیں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا۔ سوچیں ذرا، صبح سے لے کر فجر سے عشاء تک 50 نمازیں، 5 تو پڑھی نہیں جاتی، 50 کیسے پڑھتے تھے بتائیں بھلا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 50 کی 5 ہو گئی، اور اجر 50 کے برابر ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور دل چاہتا ہے نا کہ ایسے جلیل القدر پیغمبروں کو ہم دیکھیں، سبحان اللہ۔ تو ان کی خیر خواہی اور سادگی موسیٰ علیہ السلام کی، کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ خیر مانگ لی۔ آگے دیکھیے، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں. اب پہلے کا پہلے ہی کیا کہہ دیا، جادو قرار دے دیا. جب بھی کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے جادو کہہ دیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا گیا تھا، یہ جادو ہے. کہا گیا کہ آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا، یا کوئی جادوگر آپ کے اوپر آتا ہے، کاہن آتا ہے، یا پھر کہا گیا کہ کلام ہی گھڑا ہوا ہے. یعنی ہر طرف یہی والی بات ہے کہ جب بھی کوئی حق بات پیش کی جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ جادو ہے، سحر مفترن، افترا کیا ہوا جادو. یعنی اس افترا کو اگر جھوٹ کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لاٹھی کا جو اژدہ بننا اور ہاتھ کا چمک اٹھنا یہ کوئی معجزہ نہیں ہے وہ کہنے لگے، بلکہ ایک شوبدہ بازی ہے نعوذ باللہ، اور کہنے لگے کہ یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام دھوکہ دے رہے ہیں. تو ان کو یہ اصل معجزہ بھی دھوکہ لگنے لگا، جھوٹا، کیونکہ اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا. تو معجزہ اور جادو میں بہت فرق ہوتا ہے. معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ عاجز کر دینے والا ہوتا ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں، کوئی بدل نہیں، کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا. اور معجزہ آنے کے بعد اگر کوئی قوم نہیں مانتی ہے تو پھر اس کے لیے تباہی سمجھے فکس ہو جاتی ہے، ایسی قوم کو پھر تباہ ہی ہونا ہے. اور جادو تو نگاہوں کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ ہم سبھی جانتے ہیں. وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. موسى علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. یعنی تم مجھ پر یہ جو الزام لگا رہے ہو، میرا رب اس حال سے خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ جو شخص رسول مقرر کیا گیا ہے وہ کیسا آدمی ہے، اور انجام یا فیصلہ کرنا وہ سب میرے رب کے اختیار میں ہے. اگر میں جھوٹا ہوں گا تو میرا انجام برا ہوگا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تم جان لو کہ تمہارا انجام برا ہوگا، کیونکہ یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے. اللہ کا رسول جھوٹ بولے یہ تو ناممکن ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. رسول کبھی بھی اپنا مفاد نہیں چاہتے، رسول ہمیشہ سب لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں. وہ تو اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کو خیر کی طرف لانا چاہتے ہیں، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. تو تم جو بات کہہ رہے ہو یہ تو بالکل ہی حقیقت سے دور والی بات ہے، یعنی فرعون سے کہا گیا. وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فأوقد لي يا هامان على التين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لأظنه من الكاذبين. اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی رب کو نہیں جانتا. استغفر اللہ، زوم دیکھیں آپ ذرا. ہامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. استغفر اللہ. اب یہاں پر فرعون خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور خدا نہیں جانتا. استغفر اللہ. اب یہ جو فرعون تھا، کیوں اس قدر تکبر اور زوم میں مبتلا تھا؟ ایکچولی یہ لوگ کئی پشتوں سے مصر کے فرمان روا بنے بیٹھے تھے، اور اپنے آپ کو پوری طرح سے اختیارات میں آزاد سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ بالاتر، ہم سے زیادہ اوپر کوئی نہیں ہے نعوذ باللہ. اسی لیے اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، پھر الزام لگا دیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ یہ تو جادو ہے، نہیں ماننا تھا تو نہیں مانا. اور یہ جو اس نے کہا تھا کہ اے حامان، میرے لیے پکی ہوئی اونٹوں کی ایک اونچی عمارت تو بنا دیتا کہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں. استغفر اللہ، کیسا اس نے دعویٰ کیا نا. کہا جاتا ہے کہ آج کے کچھ سائنسدان جو تھے کچھ عرصہ پہلے، رشیا کے جو سائنسدان تھے، انہوں نے کچھ ایک ایسا طیارہ بنایا جو بہت اونچا اڑتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ہم سب جانتے کمیونسٹ ہے، یہ دہریت پسند ملک ہے. ہم کئی دور پہنچ گئے، اوپر لاکھوں میلوں کی بلندی پر ہم پہنچ گئے، اور ہمیں مسلمانوں کا خدا نہیں ملا. استغفر اللہ. جو بات فرعون نے کی تھی وہی بات یہ سائنسدانوں نے کی. جبکہ آپ یہ گئے بھی ہوں گے تو کتنی اوپر گئے ہوں گے، ہم سب جانتے ہیں یہاں سے سورج ہی 9,30,00,000 میل دور ہے، تو ان کا جانا بھلا کتنا ہوگا، کتنے کروڑ میل پر گئے ہوں گے یہ، بلکہ کروڑ تو سوال ہی نہیں ہوتا، لاکھ پر ہی پہنچے ہوں گے. اور یہ ایک سورج تو جو ہمارے زمین سے قریب کا، اس کے آگے تو اور کتنے سورج ہیں، تو کائنات کی جو وسعتیں ہیں اس سے تو کوئی پا ہی نہیں سکتا، کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا اس کے بارے میں، تو کہاں اوپر تک پہنچنا، استغفر اللہ. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت ہی کے دن فیصلہ کرے گا اور ان کو بتائے گا جو اس طرح سے الزام دھرتے تھے یا پھر اس طرح سے مذاق بنا لیتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا. فرعون نے حامان سے کہا تھا کہ میرے لیے ایک اونچی بلڈنگ بنا دے، عمارت بنوا دے، تاکہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. بار بار آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہہ رہا ہے وہ. تو بہرحال اس نے ایک طرح سے مذاق بنانے کی کوشش کی کہ ایک بلڈنگ بنا دی جائے تاکہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں. یہ تو ہمیں کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ اس نے کوئی بلڈنگ بنائی ہو، صرف اس نے زبانی یہ کلام کیا تھا اس طرح سے، اور واللہ اعلم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا کچھ اس نے کیا تھا. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے. فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا، اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا. وجعلناهم ائمة يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون. ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیا اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے. مقبوحین قاف با ح، بدحالوں میں ہوں گے. قول یا فعل یا شکل کا برا ہونا، برا، بدنما، بدحال، بدصورت، اور یہ لفظ عموماً ظاہری حالت کی برائی کے لیے آتا ہے. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ کیا آج کوئی فرعون کا نام لیتا ہے، فرعون اور اس کی سلطنت کا یا فرعون اور اس کے سرداروں کا؟ نہیں. آج وہاں پر لوگ مصر کی عمارتیں دیکھنے پیرامڈس کے لیے یا وہاں کے میوزیم میں لوگوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ جو ان کا کلچر تھا، لیکن کوئی بھی فرعون کی تعریف کر کے نہیں جاتا، یعنی فرعون کا نام نہیں لیتا، بلکہ کلچر کی بھلے ہی تعریف کر دیں گے لیکن فرعون کی تعریف کبھی کوئی نہیں کرتا. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی نے اپنے بچے کا نام، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، فرعون نہیں رکھا. ایک ظلم کا نشان تھا سمجھے فرعون، اور حد سے بڑھ کر اس نے نافرمانی کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، لہٰذا انجام بھی کیسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں پھینک دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. اور اس کے ظلم کی وجہ سے اس کا انجام آپ دیکھیں، آخر وقت تک موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا رہا، آخر وقت تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، اور پھر جب ڈوبنے لگا تو تب کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں اب ایمان لاتا ہوں، لیکن اب کا ایمان کوئی فائدہ نہیں. تو کہا گیا کہ قیامت کے دن پھر وہ کیا ہوگا، یا دنیا میں بھی اس کے لیے کیا ہے، لعنت ہے، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوگا، یعنی مردود اور مطرود ہوں گے، اللہ کی رحمت سے بالکل محروم کر دیے جائیں گے، ان کی بری حالت کر دی جائے گی اور ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں. اب یہاں پر ہدًى وَرَحْمَةً، ہدایت اور رحمت، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، یعنی پہلے فرعون کو ہلاک کر دیا، اس کے بعد پھر ان کو کتاب دی گئی، اور جو کوالٹیز اس قرآن کی ہے وہی کوالٹیز تورات کی بھی تھی. تورات بھی دراصل ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی، سبحان اللہ. اور کیوں آئی تھی وہ رحمت؟ تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، لوگ اس سے سبق سیکھیں. تو جو بھی پچھلے نسلیں جب اپنے پچھلے انبیاء کی تعلیمات کو بھلا دیتی ہیں، تو پھر ان کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رحمت دی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو نبی بنایا گیا، تب تک اہل کتاب نے تورات کو اور انجیل کو بالکل ایک طرح سے ختم کر دیا تھا، اس میں چینجز لا لیے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی تاکہ انسانیت اس سے فائدہ اٹھائے، نصیحت حاصل کرے، تو تورات کی یہاں پر صفت بھی بتائی گئی ہے کہ وہ بھی ہدایت اور رحمت تھی۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قدینا الى موسی الامر وما كنت من الشاہدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے۔ یعنی جس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب دی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں پر جزیرہ نمایاں سینا جو پہاڑ ہے وہاں پر بلایا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کے احکامات دینے کے لیے، اور یہ علاقہ دراصل مغربی حجاز کی طرف واقع ہے، تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے۔ تو لہٰذا آپ کو یہ سب کون بتا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا اور کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی گئی تھی۔ ولکن انشأنا قرونا فتطاول علیہم الامور وما كنت ثاویا فی اہل مدین تتلو علیہم آیاتنا ولکن کنا مرسلین۔ بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے، تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے کئی زمانہ گزر گیا، اس کے بعد بھی ہم جانتے ہیں کہ انبیاء آئے، لیکن بہت عرصے سے عرب کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول نہیں بھیجا تھا شعیب علیہ السلام کے بعد، اور یہ موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل کے جو رسول آئے تھے ان کی تعلیمات تو پہنچتی رہی عرب میں، لیکن خاص طور سے عرب کے علاقے میں کوئی رسول نہیں آیا شعیب علیہ السلام کے بعد، یعنی پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری معلومات جو تمہیں ہم پہنچا رہے ہیں، یہ ساری معلومات کا جو ذریعہ ہے یہ کیا ہے؟ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے براہ راست، بلکہ یہ سارے واقعات جو آپ کو ہم 2000 برس پہلے کے واقعات بتا رہے ہیں، اور آپ ان کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ گویا کہ یہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو یہ معلومات پہنچا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے یا وہاں سے نکلے یا فرعون کے پاس گئے یا پھر جب شریعت لینے کے لیے کوہ طور پر گئے، تو ان سارے وقتوں میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ ہم یہ خبریں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون۔ اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں۔ خصوصاً کوہ طور کا بھی ذکر ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سب سے مدلل ثبوت ہے، دلیل ہے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلیں۔ آپ تو کبھی کوئی یہودی علماء سے نہیں ملے، کوئی عیسائی راہبوں سے نہیں ملے، آپ ایک ایسے شہر میں رہتے تھے جہاں پر یہ یہود اور عیسائی تو آتے بھی نہیں تھے، اور یہ اس وقت کی باتیں ہیں جو خود اہل کتاب کے علماء کو بھی نہیں معلوم تھیں، کیونکہ وہ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے۔ تو سارے لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی مکہ سے باہر نہیں نکلے، صرف تجارت کی غرض سے ایک یا دو دفعہ ملک شام کا سفر کیا تھا، اور وہ بھی تجارت کے لیے تھا۔ تو اہل کتاب نے خود یہ الزام لگایا کہ یہ ہمارے راہبوں سے سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب گھڑ لی ہے، یہ ہماری کتاب کو پڑھ کر، جبکہ اللہ کے رسول تو پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، آپ تو امی تھے، یہ وحی کے ذریعے سے ساری معلومات آپ کو دی جا رہی ہے۔ اور یہ عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اور کیا مکہ میں کوئی لائبریری تھی بھلا موجود، آپ بتائیے، جس کی مدد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں کر رہے ہوں؟ لائبریری تو دور کی بات، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی کتابیں بھی موجود نہیں تھی لوگوں کے گھروں میں، کہیں کوئی ذکر ہم کو زیادہ نہیں ملتا ہے۔ پھر آپ سوائے ان تجارتی سفر کے علاوہ کہیں اور کسی کے ساتھ نہیں گئے، تو یہ کھلا ثبوت ہے کہ آپ کو یہ ساری خبریں دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہیں۔ یہ جو واقعات پیش آئے یہ اللہ کے رسول کی نبوت کی صداقت ہے، دراصل آپ کی نبوت کی دلیل ہے، ثبوت ہے یہ کہ یہ سارے واقعات کسی کو بھی نہیں معلوم تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سنایا۔ اللہ کے رسول کو سنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، وحی کے ذریعے سے یہ باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں، اے رب تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر رسولوں کو بھیجنے کی غرض بتائی ہے کہ رسولوں کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ قوم آخر وقت میں یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں کیوں عذاب دیا، جہنم میں ڈال دیا، ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا، ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا ہی نہیں آیا تھا۔ ہاں اگر کوئی خبردار کرنے والا آتا تو ہم ضرور اس کی بات مان لیتے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حجت تمام کر دی، کسی بھی بستی کو تباہ اس وقت نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہاں رسول نہ بھیج دیا جائے اور حجت تمام نہ ہو جائے۔ تو کوئی یہ بات نہ پیش کر دے یا عذر پیش نہ کر دے قیامت کے دن کے، بھلا ہم کیسے ہدایت پا سکتے تھے، ہمارے پاس تو کوئی نبی ہی نہیں آیا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حجت تمام کر دی اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون۔ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اب یہاں پر وہ لوگ خود الٹا کہتے تھے کہ اچھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وہ آپ کو دیا جاتا تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ یعنی ایک طرف تو آپ کا انکار کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسری طرف کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا اگر وہی آپ کو دیا جاتا تو ہم ایمان لاتے، اور ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا تو وہ دینے کے بعد بھی لوگوں نے ان کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا، ان چیزوں کو دیکھ کر یا آپ کو جو تورات دی گئی تھی۔ تو اب ان لوگوں نے الٹا کیا مطالبہ کر دیا کہ ٹھیک ہے قرآن دیا گیا، وہ کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، یعنی عصا اور وہ چمکنے والا ہاتھ، اور یہ کتاب تختیوں کی صورت میں کیوں نہ نازل ہوئی جیسے موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی تھی؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارے معجزات، یعنی تختیوں پر لکھی گئی تورات یا پھر عصا اور وہ ہاتھ اپنی قوم کے سامنے پیش کیے، تو کیا وہ قوم ایمان لا چکی تھی؟ نہیں لائی وہ قوم بھی ایمان۔ تو جب اتنے معجزات دیکھ کر بھی وہ قوم ایمان نہیں لائی، تو اب ان کے کہنے پر نئے نئے معجزے بھیجنا کیا ضروری ہے؟ جو ہے معجزہ اسی کو مانو۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی نشانیاں دی جاتی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، ان کا اثر جس طرح سے اژدھا بن جاتا تھا یہ بھی اثر اسی طرح سے اژدھا بن جائے، یا ان کا ہاتھ جس طرح سے چمکتا تھا یہ بھی چمکنے لگے۔ تو ان کے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ان معجزوں کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام ہی پر تم کب ایمان لائے تھے جو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مطالبہ کر رہے ہو؟ تم خود کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے دیے گئے تھے، مگر پھر بھی ان کو نبی مان کر ان کی پیروی تم نے کبھی قبول نہیں کی۔ یعنی اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تم تک پہنچی تو تمہارے اوپر ماننا لازم تھا لیکن تم نے نہیں مانا، تو پھر اب یہاں پر کیوں ذکر کر رہے ہو اس طرح سے؟ تو کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں۔ تو دونوں جادو ہیں مطلب سحرانی تظاہرا، یہاں پر اس سے مراد قرآن اور تورات ہے، یعنی دونوں کا بھی انہوں نے انکار کر دیا اور دونوں کو جادو کہہ دیا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. پیچھے سے ایک بار ترجمہ دیکھ لیجیے. مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور کہا، ہم کسی کو نہیں مانتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا. اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ہوگا گمراہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے بغیر کسی ہدایت کے. اللہ اسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا. یعنی مجھے تو ہدایت کی پیروی کرنی ہے، صرف شرط یہ کہ وہ کوئی من گھڑت بات نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی حقیقی ہدایت ہو. اگر تمہارے پاس ایسی کوئی کتاب موجود ہے تو وہ لے آؤ، ٹھیک ہے، اگر جو قرآن سے تورات سے بہتر رہنمائی کرتی ہو. تم نے کیوں اسے چھپا کر رکھا ہے؟ تم لے آؤ، میرے سامنے لے آؤ تو میں اسے مان لوں گا اور قبول بھی کر لوں گا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہارا مطالبہ پورا نہیں کرے تو مطلب پھر وہ اپنے خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو ظالم کہا ہے جو دراصل اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. اور یہ وہی شخص ہوتا ہے جو خواہشات کی پیروی کرنے والا، جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتا چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو. آج بہت سارے مسلمان بھی صرف اپنی خواہشات کے بندے بنے ہوئے ہیں، صرف اپنی خواہشات کو انہوں نے خدا بنا لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا قرآن اور کون سا قرآن اور کون سی دین کی بات یا کون سا اللہ کا حکم، ہم نہیں مانتے یا جانتے، بس جو ہماری مرضی آ رہی ہے ہم وہی کریں گے، ہمیں یہ سب نہیں معلوم. اتنی پابندیاں ہم پر مت لگاؤ، اتنی شدت پسندی اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام تو بہت ہی سیدھا سادھا دین ہے، یہ آپ لوگوں نے اسے ملاؤں نے بہت مشکل بنا دیا ہے اس طرح کی باتیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ کیا ہو گیا ہے ہمارا حال، اور کس طرح سے ہو گیا ہے ہمارا معاملہ، کہ یعنی کسی کی آپ خیر خواہی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ وہ بھی نہیں کر سکتے، سامنے والا اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. تو یہاں تک تو دراصل یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا جو تفصیل سے بتایا گیا، اور اس سے پہلے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور اسے بہت سارے سبق ملتے ہیں. یہاں پر خصوصاً کیا سبق ملتے ہیں کہ ان آیات میں دراصل اللہ تعالیٰ ان قوموں کی نشاندہی فرما رہے ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں اور جن پر عذاب آیا، تو ان سے عبرت حاصل کی جائے. جو ایمان والے ہیں ایسی گزری ہوئی قوموں کے جب واقعات سنائے جاتے ہیں تو وہ اس سے ہدایت اور روشنی حاصل کرتے ہیں. تو ہر جو بندہ مومن ہے وہ اپنے ایمان کے مطابق عبرت حاصل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر گزشتہ قوموں کے جو قصے بیان فرما رہا ہے، اس سے دراصل یہی مقصد ہے کہ اس سے وہ لوگ ہدایت پا لیں، ہدایت حاصل کر لیں جو لوگ بصیرت والے ہیں، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اب میں اور آپ سب اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم نے ان واقعات سے کیا سیکھا. دوسرا، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے، اور اسے یک لخت منظر پر نہیں لے آتا بلکہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ لاتا ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ دیکھیں کہ سارے ایک طرح سے لگتے ہیں نا واقعات کا تسلسل کس طرح سے جڑا ہوا ہے، تو اس طرح سے حالات سازگار ہوتے ہیں ہر کام کے ہونے کے لیے. تیسری بات، یہ جو آیت گزری ہیں اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، اور وہی لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ جو کمزور ہیں، تو خواہ کمزوری اور محکومی کی انتہا کو کوئی پہنچا ہوا ہو، ان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سستی اور مایوسی کا شکار ہوں اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا چھوڑ دیں. جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد ضرور کی جائے، خاص طور پر جب کوئی اگر مظلوم ہو تو وہ اپنے حق کو حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جیسی کمزور اور محکوم قوم کو فرعون اور اس کے سرداروں کی غلامی سے نجات دی، اور پھر انہیں زمین میں اقتدار بھی بخشا، سبحان اللہ، اور ان شہروں کا مالک بنا دیا. دیکھیں، یا تو اپنے شہروں کا یا ان شہروں کا جو فرعون نے چھوڑے تھے. تو کبھی بھی حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور خصوصاً آج کے دور میں ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ آج اگر ہم پسے ہوئے ہیں، آج اگر ہم محکوم ہیں، مظلوم ہیں، تو کوئی بات نہیں، صبر کیجیے اور اپنے لیے کوشش کرتے رہیے جد و جہد، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. پھر ایک اور بات ثابت ہوتی ہے ان آیات سے کہ جب تک کوئی قوم کسی کے قہر میں رہتی ہے، محکوم رہتی ہے، اور خود کوئی کوشش نہیں کرتی، نہ اپنے حقوق حاصل کرتی ہے، نہ ان کا مطالبہ کرتی ہے، تو اس کے دین اور دنیا کا معاملہ درست نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ دین میں امامت سے سرفراز ہوتے ہیں، اور نہ ہی دنیا میں انہیں کوئی عہدہ ملتا ہے یا عزت ملتی ہے. جیسے بنی اسرائیل، جب تک وہ لوگ اپنے غلامی پر راضی برضا تھے، آپ دیکھیں کوئی چینج نہیں آیا، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے کوشش کی، آپ دیکھیں کہ پھر کس طرح سے چینج آتا گیا. تو جب تک وہ خود رہنا چاہ رہے تھے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے، تو ان کی دین اور دنیا دونوں بھی درست نہیں ہوئے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر لطف و کرم کہ انہوں نے اس بشارت نے ان کے دل کو، ان کے کام کو کتنا آسان کر دیا. ان اتنی بڑی ان کے اوپر جو مصیبت آئی ہوئی تھی بیٹے کے معاملے کی، اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا اس معاملے کو، اور ان کا بیٹا واپس بھی لوٹایا، اور یہ بھی ان کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ اسے رسول بھی بنائے گا. تو دراصل یہ آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کے اوپر سختیاں آتی ہیں، اور بعض اوقات شدت کے ساتھ مصائب آتے ہیں، تکلیف آتی ہے، لیکن اس کے بعد سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے. خود موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں سوچیں کہ تھوڑی سی مصیبت ان کے اوپر آئی کہ بچے کو دریا برد کر دیا، لیکن اس کے بعد جو سرور ان کو حاصل ہوا، جو ان سے وہ تکلیف دور ہو گئی اور ان کو خوشی ملی، راحت ملی کہ بچہ بھی لوٹا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دودھ بھی پلوایا اور ان کو اجرت بھی ملتی رہی اس کے اوپر، تو ان کا وہ جو شدید غم تھا، حزن تھا، کس طرح سے واپس ان کا بیٹا ان تک پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی، ان کی خوشی میں اضافہ کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا تھا، راز فاش نہیں کیا. پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں ان آیت سے جو ہم کو سیکھنے کو ملا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی خوف لاحق ہوا جب مسئلہ پیش آیا، اور خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ خوف لاحق ہوا. تو یہ خوف آنا، یعنی خوف کے مقام پر خوف آنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. انسان ہے تو یہ حالات تو پیدا ہوں گے، اور یہ سوچ دل میں آئے گی، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ انسان ہے نا، یہ نیچرل ہے. کیونکہ بعض وقت کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھا آپ اتنے بڑے ہیں، اور یا آپ ایسے ہیں اور آپ ویسے ہیں، اور آپ ڈرتے بھی ہیں، تو بھائی ڈریں گے کیوں نہیں، انسان ہے نا. یعنی لوگوں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اچھا، یا تو کوئی کسی پرسنالٹی کے بارے میں جان لیے کہ اچھا فلاں پرسنالٹی بہت اچھی ہے، چلے کوئی مذہبی رہنما نہیں ہے، کوئی دنیاوی لے لیں سمجھے. اب اگر اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا انہوں نے تو کسی سے مار کھا لی، یا انہوں نے کسی فلاں موقع پر اپنے ڈر کا اظہار کر دیا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے حالات سے، تو ہم اتنی بات کا بتنگڑ بنا دیتے کہ اچھا ہم نے تو ان کو بہت بہادر سمجھا تھا. تو ایسا نہیں، انسان انسان ہے، بہادر بھی ہوتا ہے وہ، لیکن یہ جو خوف اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. سب سے بڑی چیز جس سے ایمان میں اضافہ اور یقین کی تکمیل ہوتی ہے، مشکلات اور مصیبتوں کے وقت صبر سے کام لینا ہے، ثابت قدمی سے کام لینا ہے، استقامت سے ڈٹے رہنا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لولا ربطنا علی قلبہ لتکون من المؤمنین، اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھاتے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ایمان میں اضافہ ہو اور ان کا دل مطمئن ہو. تو کسی چیز پر استقامت سے قائم رہنا یہ ایمان میں اضافے کا باعث ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر سب سے بڑی نعمت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے اپنے بندوں کو استقامت عطا کرتا ہے، خوف اور اضطراب کے وقت دل کو قوت بخشتا ہے، کیونکہ اسی صورت میں بندے مومن صحیح قول اور فعل پر قادر ہو سکتا ہے. ورنہ خوف اور پریشانی یا اضطراب کا شکار ہو انسان، تو نہ وہ خود صحیح طریقے سے کوئی عمل کر سکتا ہے، نہ دوسروں کو کروا سکتا ہے، کیونکہ ایسے وقت میں انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کوئی سوچتا نہیں ہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ ہر موقع پر، آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ہر خوف کے موقع پر مدد فرمائی. سب سے اہم بات پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بندے کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر کیا ہے، تو پھر بندہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو اگر معلوم ہو جائے تب بھی یہ تقاضا ہے کہ وہ اسباب کو ترک نہ کرے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی خبر پر ایمان کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ انہیں ان کا بیٹا لوٹا دے گا. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ان کا دل تھوڑی دیر کے لیے بے چین ہوا, تو یہ فطری چیز ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن جب گئی اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے, پھر وہاں وہ ہم کلام ہوئی لوگوں سے, تو عورت کا باہر نکلنا یہ بلا ضرورت کے تو نہیں ہے لیکن ضرورت کے تحت جائز ہے. جیسے کہ وہ دونوں لڑکیوں سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے, جو دو لڑکیاں وہاں پر کنویں کے پاس کھڑی تھیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہ رہی تھیں. ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ اس قصے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رضاعت پر اجرت لینا جائز ہے, جو اس طرح کرتا ہے اس کے لیے یہ دلیل ہے. اور پھر اس قصے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کافر کسی معاہدے اور عرف کی بنا پر ذمی ہو اس کو قتل کرنا جائز نہیں, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کافر قبطی کے قتل کو گناہ شمار کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب فرمائی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی ناحق قتل کرے گا وہ جابروں میں شمار ہوگا جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. ایک اور اہم بات کہ کسی شخص کا کسی دوسرے شخص کو اس بارے میں خبر دینا کہ اس کے خلاف کوئی منصوبہ بن رہا ہے تاکہ وہ اس منصوبے کے شر سے بچ سکے, یہ چغلی اور غیبت میں نہیں آئے گا, بلکہ ایسا کرنا بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے. جیسے کہ اس درباری نے موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی میں آ کر خبر دی ان کو بچانے کے لیے کہ دربار میں تمہارے خلاف منصوبے بن رہے ہیں, لہٰذا تم یہاں سے نکل جاؤ. پھر جب کسی جگہ قیام کرنے میں جان و مال کا خطرہ ہو تو ایسے وقت میں انسان کو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ میرے خلاف یہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں اور میں یہیں رکا رہوں, نہیں, بلکہ ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے آپ دیکھیں کتنی دانائی اور عقل مندی کا فیصلہ کیا کہ جب ان کے خلاف وہاں منصوبہ بن رہا تھا آپ وہاں سے نکل گئے, مصر سے چلے گئے. اور جب انسان کو دو برائیوں کا سامنا ہو اور ان میں سے کسی ایک کو اختیار کیے بغیر چارہ نہ ہو تو وہ خفیف تر برائی کو اختیار کرے جس میں کچھ بہتر چیز پائی جاتی ہے, جیسے کوئی سلامتی پائی جاتی ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ دو امور کے مابین تھا, مصر میں رہتے مگر اس صورت میں یقیناً قتل کر دیے جاتے, یا پھر کسی دور شہر میں چلے جاتے جس کا راستہ بھی انہیں نہیں معلوم تھا اور ان کے رب کے سوا کوئی رہنمائی کرنے والا بھی ان کے ساتھ نہ تھا, مگر اس صورتحال میں مصر میں رہنے کے نسبت مصر کو چھوڑ جانے میں سلامتی کی زیادہ توقع تھی. پھر ایک اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ علم میں شغف رکھنے والے کو جب کبھی علمی بحث کی ضرورت پیش آئے تو دو اقوال میں سے کوئی قول اس کے نزدیک راجح نہ ہو تو وہ اپنے رب سے ہدایت کی دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح اس کی رہنمائی کرے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہ قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل, کہ امید ہے میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف جان پہچان والے لوگوں کے ساتھ ہی اچھائی کرنا یا ان کے اوپر رحم کرنا ضروری نہیں, بلکہ اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے, اور یہ انبیاء کرام کا اخلاق ہے. پیاسے مویشیوں کو پانی پلانا اور کسی عاجز اور لاچار کی مدد کرنا یہ احسان میں آتا ہے. پھر اپنے حال کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا مستحب ہے, اگرچہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا حال خوب معلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو بندے کی عاجزی زیادہ مطلوب اور محبوب ہے یا اس کا اظہار زیادہ پسند ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پھر شرم و حیا خاص طور پر باعزت لوگوں میں ایک قابل مدح صفت ہے, یعنی یہ باعزت لوگوں کا کام ہوتا ہے, جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر شرم و حیا پائی جاتی ہے. حسن سلوک کا اچھا بدلہ دینا یہ پہلے بھی قوموں کا طریقہ رہا ہے. جیسے وہ لڑکی واپس آئی تھی بلانے کے لیے کیونکہ ان کے والد نے کہا تھا کہ ہم ان کو اس کی اجرت دیں گے. پھر بندہ جب کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے اور بغیر کسی قصد اور ارادے کے اس کو اس کام کا اچھا بدلہ عطا ہو جاتا ہے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صاحب مدین سے اپنی نیکی کا بدلہ قبول کیا جو انہوں نے کسی عوض کے لیے کی تھی, نہ اپنے دل میں کسی عوض کے منتظر تھے, خود سے مل گیا ان کو. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں آ سکتی ہیں لیکن ہم لوگ یہیں تک لیتے ہیں کیونکہ اور بھی اس کے بہت سارے فوائد بتائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, کبھی موقع رہا ان شاء اللہ تعالیٰ تو اس وقت پھر ہم ڈسکس کر لیں گے مزید. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلی آتیکم منها بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعة المبارکة من الشجرة ای یا موسی اینی انا الله رب العالمین و ان القی عصاک فلما رآها تهتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين